بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 27 شہریور 1400 ہجری شمسی مطابق 11 صفر المظفر 1443 ہجری قمری اور 18 ستمبر 2021 عیسوی۔ سامعین، ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ اس کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پھر پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی فن تعمیر۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران، روس، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے جمعہ کی رات افغانستان کے تعلق سے شنگھائی تعاون تنظیم کے 4 رکن ملکوں کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان کے تمام پریس کلبوں نے پی ایم ڈی اے کے خلاف پی ایف یو جے کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایران سے بھیجی جانے والی ایرانی تیل کی دوسری کھیپ بھی لبنان پہنچ گئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں شکایت کا اعلان کر دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں اپنے تاجک ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے تہران اور دوشنبے کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کا خیال ہے کہ بیرونی مداخلت نے افغانستان کو مشکلات میں مبتلا کیا ہے اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے داعش کو بنایا اور عراق و شام میں استعمال کرنے کے بعد اب اسے افغانستان پہنچا دیا ہے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے اس موقع پر کہا کہ ایران ہمارا دوست اور ہمسایہ ملک ہے۔ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان میں پائیدار امن و سلامتی کے خواہاں ہیں، کیونکہ افغانستان کا امن پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ایران، روس، چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے جمعے کی رات افغانستان کے تعلق سے شنگھائی تعاون تنظیم کے 4 رکن ملکوں کے اجلاس کا مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس مشترکہ بیان میں آیا ہے کہ ایران، پاکستان، روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر افغانستان کے حالات کے بارے میں گفتگو کی۔ ان ملکوں نے افغانستان سمیت پورے خطے میں صلح، سیکورٹی اور امن و استحکام کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے افغانستان کے اقتدار اعلی اور ارضی سالمیت کے احترام پر بھی زور دیا۔ ان چاروں ممالک نے ان ملکوں کے ساتھ گفتگو کی ضرورت پر زور دیا ہے جو افغانستان میں جنگ کے بعد اس ملک کی اقتصادی اور سماجی صورتحال میں اصلاح کی ذمہ داری لیں اور اسے فوری اقتصادی اور انسانی امداد پیش کریں۔ ایران، پاکستان، روس اور چین نے افغانستان میں قومی آشتی اور ایک وسیع البنیاد حکومت کا مطالبہ کیا ہے جو افغانستان میں سبھی قومی اور سیاسی دھڑوں کے مفادات کو مد نظر رکھے۔ پاکستان کے تمام پریس کلبوں نے پی ایم ڈی اے کے خلاف پی ایف یو جے کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے سبھی پریس کلبوں کے صدور نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف پی ایف یو جے کے فیصلوں اور ان کے 19 نکاتی مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے پریس کلبوں کے صدور نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کو مزید تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بل کے خلاف ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب کے صدر شکیل انجم نے کہا کہ ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ہمیں روک سکے گی تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے وضاحت کی کہ کسی بھی فورم پر انہوں نے پی ایم ڈی اے بل کی حمایت نہیں کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے افغانستان میں وادی پنشیر کے مسئلے کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تاجکستان کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم افغانستان کے دوست کی حیثیت سے پنشیر کے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق عمران خان نے دوشنبے میں مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے بعد تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین افغانستان کی صورتحال پر بھی اہم بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام نہ صرف پاکستان اور تاجکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ضروری ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہوں نے باہمی تعاون کی 30 دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر علاقائی اور عالمی سطح پر اس تنظیم کے کردار کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کی 30 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ اس اجلاس میں روس اور چین کے صدور نیز ہندوستان کے وزیراعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، تاہم تاجکستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، بیلاروس اور ترکمانستان کے صدور اور پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی شرکت کے ساتھ اجلاس سے خطاب کیا۔ علاقائی امن و استحکام کا تحفظ، افغانستان کی سیاسی اور سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ، انسداد دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ہم آہنگی، شنگھائی تعاون تنظیم کے مبصر اور نگراں ملکوں کے ساتھ مفاہمت کے عمل کو مضبوط اور مستحکم بنانا، تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت اور اسی طرح مصر، قطر اور سعودی عرب کو شریک گفتگو کا درجہ دینا شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران سے بھیجی جانے والی ایرانی تیل کی دوسری کھیپ بھی لبنان پہنچ گئی ہے۔ المیادین ٹی وی نے بتایا ہے کہ ایرانی تیل کی دوسری کھیپ بھی آج شام سے لبنان میں داخل ہو گئی۔ المیادین نے رپورٹ دی ہے کہ ایرانی تیل کی دوسری کھیپ لانے والے آئل ٹینکروں کا قافلہ لبنان کے اندر دارالحکومت بیروت کی جانب رواں دواں ہے۔ رپورٹ کے مطابق لبنانی عوام نے ایرانی تیل کی دوسری کھیپ کا بھی ایران لبنان دوستی زندہ باد کے نعرے لگا کر استقبال کیا۔ واضح رہے کہ ایران سے شام کے راستے بھیجی جانے والی تیل کی پہلی کھیپ جمعرات کو لبنان پہنچی تھی، جس کا راستے میں جگہ جگہ لبنانی عوام نے استقبال کیا تھا۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ میں جنگ بندی کی 272 بار خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الجہ اور الجبلیہ پر 11 بار جاسوسی کی پروازیں انجام دیں اور الخمیس، الجہ، الفارا اور الدرہمی کی فضا میں پروازیں کیں۔ سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 14 بار گولہ باری اور 228 بار فائرنگ کی۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی بڑی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج نے سعودی اتحاد کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے سعودی عرب کے اندر فوجی اہداف کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن میں اتفاق رائے سے توسیع کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے افغان مشن کی مدت 6 مہینے کی مدت میں 6 مہینے کی توسیع کے ساتھ 17 مارچ 2022 تک بڑھا دی گئی ہے۔ معاف کیجیے، افغان مشن کی مدت 6 ماہ کی توسیع کے ساتھ 17 مارچ 2022 تک بڑھا دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشن کی توسیع کے لیے پیش کی گئی قرارداد سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ سلامتی کونسل کی جانب سے افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کی قومی حاکمیت، آزادی اور عرضی سالمیت کے احترام کے اصول پر کاربند رہے گی۔ قرارداد میں افغانستان میں سب کی شمولیت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور عورتوں، بچوں اور اقلیتوں کے حقوق کی پابندی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ لبنان کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بڑے عرب ملکوں کی جانب سے مدد کے منتظر ہیں، لیکن تاحال ان میں سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے پہلے تشکیل پانے والی نئی حکومت کو توقع تھی کہ بڑے عرب ممالک آگے آئیں گے، اقتصادی اور سماجی بحران کے مقابلے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان دنیا عرب کا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کا استحکام پوری عرب دنیا کے مفاد میں ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ہم ایندھن کے بحران کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور خاص طور سے ایسے وقت میں کہ جب سردیوں کا موسم بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی مشکلات اور خارجہ تعلقات کی اصلاح کا معاملہ بھی ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے حزب اللہ اور لبنان کی حمایت کی وجہ سے کئی لوگوں اور کمپنیوں کا نام پابندیوں کی فہرست میں درج کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ لبنان اور کویت کے ایسے نیٹورکوں کو پابندیوں کی فہرست میں درج کیا گیا ہے جو حزب اللہ کے لیے مالی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ اور ایران کی قدس بریگیڈ کی مدد کرنے والے ایک نیٹورک پر پابندی عائد کر دی ہے جو جعلی کمپنیوں پر مشتمل تھا اور حزب اللہ کو مالی امداد فراہم کرتا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی انتہا پسند گروہوں کی جانب سے مظاہروں کے اعلان کے بعد کانگریس کی حفاظت پر مامور پولیس دستوں کو پوری طرح سے چوکس کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق کانگریس کی حفاظت پر مامور پولیس دستے کے سربراہ ٹام مینجر نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے تشدد اور مجرمانہ اقدامات کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی عوام اور کانگریس کے ارکان کو توقع ہے کہ کانگریس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ جنرل لوئڈ آسٹن نے کانگریس کی حفاظت کے لیے نیشنل گارڈز کے 100 اہلکار علاقے میں تعینات کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران کی قومی فٹسال ٹیم امریکہ کو شکست دے کر عالمی کپ 2021 کے لیے کوالیفائی راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی قومی فٹسال ٹیم جمعے کی شام اپنے گروپ میچ کے دوران امریکہ کے مقابلے میں اتری اور ایک دلچسپ اور سخت مقابلے کے بعد حریف ٹیم کو 4-2 سے شکست دے دی۔ اس فتح کے بعد لتھوانیا میں ہونے والے 2021 کے عالمی فٹسال کپ کے کوالیفائی راؤنڈ میں ایرانی ٹیم کی شرکت یقینی ہو گئی ہے۔ ایران کی فٹسال ٹیم اپنے گروپ کے آخری میچ میں پیر کو عالمی چیمپئن ارجنٹائن کے مقابلے میں اترے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں شکایت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجا نے سیریز منسوخ کرنے کے نیوزی لینڈ کے فیصلے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ بورڈ اب ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں سنے گا۔ رمیز راجا نے عین وقت پر سیریز منسوخ کرنے کے نیوزی لینڈ کے اعلان کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک مشکل دن تھا، شائقین اور اپنے کھلاڑیوں سے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی خطرے پر یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سے واپسی کا نیوزی لینڈ کا اعلان بہت تکلیف دہ ہے۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ نے جمعے کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ سے چند لمحے پہلے ہی سیکورٹی الرٹ ملنے کے بعد دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس ناپیہ۔ ہم کچھ خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ۔
ڈاکٹر صاحب، ایران سے آئل ٹینکرز کی روانگی یقیناً ان چند دنوں کے دوران جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس نے ایک طوفان برپا کیا، اور ہر جو صارف تھا اس نے حتیٰ کہ اپنے اسٹیٹس پر اور گروپس میں اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا کہ کس طریقے سے ٹینکرز جو ہیں وہ شام سے لبنان میں داخل ہوئے اور خطے میں ایک بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران کا آئل ٹینکر جو ہے وہ پہنچا، اس کے علاقائی اور خطے کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے لیے آج کل جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا ہے، تو باقی میڈیا کے اندر بھی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، جہاں کہیں پہ بھی ریزسٹنس بلاک کی خبریں چھپتی ہیں، یعنی مقاومتی بلاک کی خبریں، تو وہاں پہ بھی اس خبر کو یا اس واقعے کو بہت ہی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، کرائسس مینجمنٹ آف ریزسٹنس بلاک، یعنی مزاحمتی بلاک کی جو ہے وہ جو کرائسس، یعنی بحران کو قابو پانے کے لیے جو ایک مینجمنٹ تھی وہ بڑی کامیاب رہی۔ چونکہ اس میں اس کے دو تین زاویے ہیں، ایک تو اس کو اگر آپ ایک خطے کی سیاست کے عنوان سے دیکھیں تو ایران پر بھی پابندیاں تھیں،
بے شک،
اور لبنان کی صورتحال کو بھی ایسے بنا دیا گیا تھا کہ وہاں سے بھی باہر سے کوئی چیز مخصوص جیسے کہتے ہیں پرمیشنز کے اس میں ممکن نہیں تھی. لہذا دو طرح کی پابندیاں ٹوٹی ہیں, یعنی ایران کا ایک لحاظ سے محاصرہ ٹوٹا اور ایک ایران کا,
جی
یعنی ایک طرف ایران کا محاصرہ ٹوٹا ہے اور ایک طرف لبنان کا محاصرہ ٹوٹا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت لبنان کے اندر انرجی کا بحران پیدا کیا گیا تھا, اور اس بحران کے اندر اس کی تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہاں پہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ بینک کا جو ریاض سلامی نام کے ایک فرد کو اسٹیٹ بینک کا سربراہ بنایا گیا, اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا کہ ایک فرد کا انتخاب کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا سربراہ بنایا جائے اور پورے ملک کا اقتصاد اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. تو امریکہ نے ریاض سلامہ کو, یعنی اس وقت لبنان کے اندر ریاض سلامہ یعنی وزیر اعظم, چونکہ حکومت تو ویسے بھی اس انداز سے تو تشکیل نہیں پا سکی, وہ جو کرائسس ہوا تھا بندرگاہ پہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا, اس استعفے کے بعد ان کو مجبوراً کہا گیا کہ نئے سیٹ اپ سے تک آپ جو ہیں وہ عبوری طور پہ وزیر اعظم ہیں, لہٰذا وہ تو عبوری وزیر اعظم ہے, حکومت کو تشکیل نہیں پائی, کابینہ کا وجود نہیں ہے, پارلیمنٹ بہت کمزور ہے, تقسیم در تقسیم کا مرحلہ ہے. تو ایسے مرحلے میں ایک ایسے فرد کو جسے کہتے ہیں نا پورے ملک کی بیک بون اس کے ہاتھ میں دے دی گئی, یعنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا پوری کی پوری اس وقت
اقتصاد
جو ہے وہ اس کو ریاض سلامہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا, اور ریاض سلامہ جو چاہ رہا ہے اس وقت لبنان میں وہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کرنسی انتہائی ڈاؤن ہوئی, اس کی وجہ سے انرجی کا بحران پیدا ہوا. بحران کی صورتحال یہ تھی کہ پیٹرول پمپ تقریباً بند ہو گئے, گیس نہ ہونے کے برابر, یعنی وہ کہتے ہیں کہ تیل اور پیٹرول جسے کہتے ہیں نا کہ سوئی تلاش کی جاتی ہے, ایسے جو ہے وہ لوگ بیروت کے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے
بجلی کی قلت.
تو یہ انرجی کا بحران باقاعدہ اس میں بنایا گیا, اور اس کے لیے جو سازش تھی وہ یہی تھی کہ لوگ اس کے میدان میں شور شرابہ ہو, ایک ناامنی پیدا ہو, اور اس کا رخ جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف موڑ دیا جائے کہ حزب اللہ کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ہیں. اگر حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کچھ اقدام نہ کرے تو یمن لبنان کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور فلاں فلاں. یہ بنیادی طور پہ سازش تھی کہ کسی طریقے سے
اس سوچ کو پروان چڑھا
دیا, حزب اللہ کو کمزور کیا جائے, اس کو غیر مسلح کیا جائے, اس کے اگلے مرحلے میں پہلے اس کو بدنام کیا جائے پھر غیر مسلح کیا جائے, اور اس کے بعد اس کی جو وہ قوت ہے اسرائیل کے خلاف, غاصب اسرائیل کے خلاف, اس کو بالکل ختم کر دیا جائے. اب ان حالات میں جب صورتحال ہوئی تو سید حسن نصرہ نے اپنی تقریر میں یہ اعلان کیا کہ اس توانائی کے بحران کو ہم حل کر سکتے ہیں, اور ہم ایران سے کہیں گے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آئل اور گیس اور جو بھی توانائی کی ضروریات وہ پورے کر سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے. جب انہوں نے تقریر کی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو طنز کا نشانہ بنایا کہ یہ ایک تنظیم کے لیڈر کی ایک تقریر ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ خود پابندیوں میں پوری طریقے سے محاصرے میں ہے, وہ وہاں سے کیسے آئل ایکسپورٹ کرے گا, پھر وہ کیسے پہنچے گا لبنان کے اندر جبکہ راستے میں اسرائیل, راستے میں اور مخالفین, یہ ساری چیزیں تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن سید حسن نصرہ نے جب اعلان کیا تو یقیناً اس کے پیچھے ان کا کوئی ہوم ورک تھا, انہیں امید تھی اور یقین تھا کہ وہ ایران سے لے بھی سکتے ہیں, اور ایران بھی اس پاور میں ہے کہ وہ اپنے تیل کو وہاں تک بیروت کی بندرگاہ تک پہنچا دے گا. لہذا جب یہ اعلان ہوا تو ہر طرف شور شرابہ تھا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا, فلاں ہوگا فلاں, لیکن بالآخر ایران نے بھی فیصلہ کیا اور تیل جو ہے وہ نہر سوئز سے ہوتا ہوا, اور مثلاً جو آزاد سمندر ہے اس کے ذریعے سے وہ نہر سوئز کے راستے سے پھر شام تک پہنچا, شام سے پھر اس کو شفٹ کیا گیا لبنان کی طرف. اب یہ جب لبنان پہنچا تو اس وقت یہ شور شرابہ ہو گیا کہ یہ کیسے بچ بچا کے آ گیا, یعنی اس وقت تک سید حسن کے اس بیان کو کسی نے اہمیت نہیں دی. جب انہوں نے یہ تقریر کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو آئل ٹینکر ایران سے چلے گا، جب یہ وہاں سے چلے گا تو اس کے بعد سے بیروت تک اس کی حفاظت حزب اللہ کے ذمہ ہے، اور اگر کسی نے اس پہ حملہ کیا تو اس نے گویا حزب اللہ پہ حملہ کیا. یہ ان کا اوپن ایک بیان تھا. اب جب یہ شام پہنچا اور شام کے بعد جب بیروت پہنچا تو پھر لوگوں نے اس پہ توجہ کی کہ یہ کس طرح اتنا محفوظ انداز سے جو ہے وہ پہنچ گیا. بہرحال اس کو ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا حزب اللہ کی پاور کے عنوان سے دیکھیں یا ایران کی طرف سے کمٹمنٹ کو آپ دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ مقاومت کے بلاک نے اس بحران کو بہترین انداز سے مینج کیا، اور اسی لیے شاید کرائسس مینجمنٹ آف ریزسٹنس بلاک کا جو ہے وہ اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی گئی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشکل سے مشکل وقت میں بھی کھڑا رہتا ہے. وہ امریکہ کی طرح نہیں ہے کہ افغانستان میں اپنے اتحادیوں کو ایسے چھوڑ کے تو کسی دوسرے کی اس پہ چھوڑے اور اس کے بعد جو تباہی آئے. نہیں، ایران کو جب بھی مقاومت کے بلاک نے کہیں پہ بھی پکارا ہے، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ شام کے اندر ہو، چاہے وہ عراق کے اندر ہو، چاہے لبنان کے اندر ہو، تو ایران نے اپنے اتحادیوں اور اپنے بلاک کا ساتھ دیا.
جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خدا کیجئے گا کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ دعا کیجئے گا. جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مروں آب کوثر دیجئے گا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہری ور، 11 سفر المظفر اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ سفر سن 501 ہجری قمری کو عظیم فقیہ، محدث اور قاری جعفر بن حسین بن احمد کا مصر میں انتقال ہوا۔ وہ 419 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہیں فقہ، حدیث، قرات، صرف و نحو اور عروض و قافیہ میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ان علوم کے حصول کے لیے مصر اور شام جیسے ممالک کا سفر کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں نظم الناسک خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھارہ ستمبر سن 1709 عیسوی کو معروف برطانوی نقاد، مصنف، مقالہ نگار سیموئل جانسن، معروف بے ڈاکٹر جانسن، لچ فیلڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لچ فیلڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آکسفورڈ کا رخ کیا، لیکن غربت کی وجہ سے وہاں تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ وہ 28 سال کی عمر میں لندن چلے گئے اور ادبی تنقید اور سیاسی مقالے تحریر کیے۔ ڈاکٹر جانسن نے سن 1747 سے اپنی عظیم اور معروف لغت پر کام کرنا شروع کیا، اور 7 سال کی محنت شاقہ کے بعد انگریزی کی لغت 2 جلدوں میں شائع کرائی۔ انہوں نے 8 جلدوں پر مشتمل شیکسپیئر پر ایک تنقیدی کتاب لکھی، جس سے تنقیدی فن میں ان کی استادانہ صلاحیت سب پر عیاں ہو گئی۔ ڈاکٹر جانسن نے اسی زمانے میں ایک ناول بھی لکھا، اور یہی ناول ان کی عالمی شہرت کا سبب بنا۔ 19 فروری سن 1784 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ ستمبر سن 1783 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے ممتاز ریاضیداں اور ماہر طبعیات لیون ہارڈ ایولر کا انتقال ہوا۔ وہ 15 اپریل سن 1707 عیسوی کو بازل شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ لیون ہارڈ ایولر کو ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی حاصل تھی، اور انہوں نے بازل یونیورسٹی میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مؤثر ترین سائنسداں تھے۔ لیون ہارڈ ایولر علم نجوم سے متعلق مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے میں اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے، اور 18ویں صدی کے واحد سائنسداں کی حیثیت سے انہوں نے لہر کی شکل میں روشنی کے چلنے کا نظریہ ثابت کیا۔ ان کے نظریات ریاضی کے شعبے میں دیگر سائنسدانوں کی پیش رفت کا ذریعہ بنے۔ وہ مسلسل تحقیقات کی وجہ سے عمر کے اواخر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے علمی کام کا سلسلہ جاری رکھا۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں ان کا انتقال ہوا۔ اٹھارہ ستمبر سن 1931 عیسوی کو چین کے شمال مشرقی علاقے منچوریا پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے منچوریا پر ہونے والا یہ قبضہ چین اور جاپان کے درمیان دوسری جنگ کا سبب بنا۔ جاپان نے منچوریا پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں اپنی پٹھو حکومت قائم کر دی، اور دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی برسوں تک مشرقی اور جنوبی چین کے بڑے حصے پر جاپانی فوج کا قبضہ رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کو امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی، اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی مکمل شکست کے بعد جاپانی فوج نے چین سے پوری طرح پسپائی اختیار کر لی۔ ستائیس شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ تہران کے مشہور کالج دارالفنون سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کالج کو خیرباد کہہ دیا اور اپنے آبائی شہر تبریز چلے گئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف مثلاً قصیدہ، قطع، رباعی اور شاعری کے جدید پیرایوں میں بھی نظمیں کہیں، لیکن ان کا بیشتر کلام غزل کی صورت میں ہے۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوام کے شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سمانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے اور ان کی شاعری میں اہل بیت سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان اور ترکی آذری میں لکھا گیا شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے استاد شہریار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے، شہریار کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت قرآن اور معنویت سے ان کا عشق اور شاعری میں اس کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں اس طرح کے مفاہیم بہت واضح ہیں۔ انہوں نے پاک و پاکیزہ دینی جذبات کے ساتھ اسلامی انقلاب کو خوش آمدید کہا اور انقلاب کے نازک مراحل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں
ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالا بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے۔ لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم، اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور اس سے چشمے، ندی، نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے، اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے؟ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام خلقت کی رانائیاں یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ عزیز سامعین، آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات اور اہم مقالات کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار، روزنامہ سیاست امروز سے۔ سفارتکاری اس وقت مفید ہے جب تمام فریق اس کی پابندی کریں، شنگھائی اجلاس میں صدر مملکت کا خطاب۔ اسلامی جمہوری ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بن گیا۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں 21ویں سربراہی اجلاس میں تنظیم کے تمام 8 اصل اراکین نے اسلامی جمہوری ایران کو مبصر سے اصلی رکن بنانے کی تجویز کی، حمایت کی۔ اجلاس میں تقریر کے دوران صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے کہا کہ معاشی دہشت گردی تسلط پسند طاقتوں کا دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا سب سے اہم حربہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم نے بخوبی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی معاشی، سیاسی اور آبادی کی گنجائشوں اور صلاحیتوں کی بنا پر عالمی کثیر جہتی نظام کی سمت بڑھنے والی صف اول کی تنظیم بن سکتی ہے، اور یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ ترقی پذیر ملک اپنی مشترکہ اقدار کی بنا پر ایک سٹیج تیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صدر ایران نے کہا کہ روحانیت انسانوں کی ہمیشہ کی ضرورت رہی ہے جسے آج کے انسان نے کھو دیا ہے۔ روحانیت کا بحران دنیا کے تمام بحرانوں کی جڑ ہے. اجارہ داری، تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی روحانیت سے دوری کے کچھ نتائج ہیں، اور ایران علاقائی ثقافتی رجحان کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. القدس العربی نے لکھا ہے، 7 بچوں سمیت 10 شہری ہلاک ہوئے تھے، امریکی فوج نے اقبال جرم کر لیا، کابل کا حالیہ حملہ غلطی تھا. اخبار لکھتا ہے، امریکی فوج نے جمعے کو یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کابل میں اس کی حالیہ کارروائی جس میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری مارے گئے تھے ایک غلطی تھی. انخلاف سے قبل تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کے کمانڈر جنرل میکنزی نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ افراد کے جو مارے گئے ہیں ان کا تعلق داعش سے رہا ہو یا ان سے امریکی فوجیوں کو فوری طور پر کوئی خطرہ رہا ہو. انہوں نے بتایا کہ ہماری تحقیق کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ افسوسناک غلطی تھی اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. امریکی جنرل نے کہا کہ ہم مارے جانے والوں کے اہل خانہ اور ان کے احباب کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور 29 اگست کو کابل میں ڈرون طیارے سے جو حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد داعش کی جانب سے ایک قریبی خطرے کو روکنا تھا. یہ حملہ کابل ایئرپورٹ پر داعش کے اس حملے کے کچھ دنوں بعد کیا گیا تھا جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے. واضح ہے افغانستان اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں امریکہ کے ڈرون حملوں میں بے شمار بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں. اور سمین، اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبار روزنامہ جنگ میں اس خبر کا جائزہ لیتے ہیں جس میں خبر لگی ہے کہ افغانستان کو تنہا چھوڑا تو بحران پیدا ہوں گے. عمران خان، وزیراعظم عمران خان نے اس امر پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان میں نئی حقیقت کا ادراک کرے. افغانستان کو تنہا چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ رابطے بڑھانا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. طالبان کو بھی اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانا ہوگا. جامع سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کا وعدہ پورا کیا جائے. افغانستان کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا. افغانستان کو اس مرحلے پر تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران جنم لیں گے. اسی طرح طالبان کو بدنام کرنے اور داخلی کشیدگی کو ہوا دینے کی کوششوں کو بھی مسترد کیا جانا چاہیے. یہ افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. افغانستان میں 40 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کا ایک نادر موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کا کہنا تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ عالمی برادری کے ساتھ مل کر لڑیں گے. جمعے کو یہاں شنگھائی تعاون تنظیم کے وفد کے سربراہان اور افغانستان میں رسائی کے موضوع پر کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹری آرگنائزیشن یعنی CSTO کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا امن سے گہرا مفاد وابستہ ہے. ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف یوتھ کا احتجاج، یہ خبر لگائی ہے روزنامہ انقلاب جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے. قومی بے روزگاری کا دن، جگہ جگہ احتجاج، نوکریاں دینے کا مطالبہ. ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف یوتھ کانگریس نے گزشتہ کچھ برسوں سے احتجاج کا انوکھا طریقہ نکالا ہے. اس نے وزیراعظم مودی کی سالگرہ کو ہی قومی یوم بے روزگاری کے طور پر منانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. جمعہ کو وزیراعظم کی سالگرہ کے موقع پر یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے کئی مقامات پر دھرنا دیا. پارٹی کے نوجوان کارکنوں نے مودی تیرے راج میں کٹورا آیا ہاتھ میں اور انڈین یوتھ کانگریس زندہ باد جیسے نعرے لگائے. ساتھ ہی نوکریاں دینے کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا. دہلی یوتھ کانگریس نے کہا کہ آج وزیراعظم نریندر مودی کا جنم دن ہے، اس کو ہم قومی یوم بے روزگاری کے طور پر منا رہے ہیں. 2014 میں جب مودی اقتدار میں آئے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ نوجوانوں کو ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی. بدقسمتی سے جب سے یہ سرکار بنی ہے نوجوان سب سے زیادہ پس رہے ہیں. یہ لوگ روزگار دینے کے بجائے چھیننے کا کام کر رہے ہیں. عام لوگ پریشان ہیں. آپ ہمارے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں کی حالت دیکھ لیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
سامعین پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ دو پروگراموں میں گیارہویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ و عالم دین، محدث گراں قدر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ خوبصورت نقوش آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اہل تشیع کے بارے میں ان کی بیش بہا خدمات، قدیمی نسخوں کی وصولیابی و حفاظت، خصوصاً آپ کے قیمتی و علمی آثار کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ کن کن زحمتوں اور صعوبتوں کو برداشت کر کے اس عالم جلیل القدر نے اپنی تدابیر و ذہانت کے ذریعے قیمتی کتابی نسخوں اور شیعوں کے اہم منابع کو جمع کر کے اس کی حفاظت کی تھی، اور انہیں طلاب علوم دینیہ اور محققین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کی نفیس ترین کتاب احادیث کے عظیم انسائیکلوپیڈیا بہار الانوار کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، کتاب بہار الانوار کی جس کا اصلی نام بہار الانوار الجامعۃ للدرر اخبار الائمۃ الاطہار ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی اہم ترین تالیف اور حدیث شیعہ کی گراقات انسائیکلوپیڈیا ہے کہ جو تمام دینی مسائل من جملہ تاریخ، فقہ، کلام، تفسیر قرآن کریم پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے منقول 85,000 حدیثیں تحریر کی گئی ہیں، اور اس کی تالیف میں 30 برس سے زیادہ کا وقت صرف ہوا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے شاگردوں کا ایک گروہ اس کی تدوین و تالیف میں بہت زیادہ سرگرم عمل رہا ہے۔
سامعین، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار کے مقدمے میں اس کتاب کی تالیف کے محرکات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ میں طالب علمی کے دوران مختلف نو علوم جیسے علوم ادب، فقہ و اصول، حکمت و فلسفہ اور کلام و ریاضی کے حصول پر حریص تھا، اور مختلف علوم میں زندگی کا ایک حصہ گزار کر اور ان علوم کے ثمرات اور اہداف و مقاصد کے بارے میں تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ علم صرف سرچشمہ وحی اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں صرف یہی علم مفید ہے۔ اسی لیے میں نے معصومین علیہ السلام کی اخبار و روایات کا اہتمام کیا ہے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے قرآن کریم، پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہونے والی احادیث کو معارف دینی کے حصول کے لیے بہترین اور اصل منبع قرار دیا، اور ان کو تمام اسلامی علوم پر فوقیت دی ہے۔ انہی بنیاد پر اس جلیل القدر محدث نے عقل کے معتبر ہونے کو رد نہیں کیا، بلکہ اصول دین کو سمجھنے میں عقل کی معرفت کو لازم قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ بعض مقامات پر بعض احادیث کی تفسیر و تشریح میں عقلی استدلال سے کام لیا ہے۔
بہار الانوار ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شخص بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے وسیع و عریض علمی میدان کا مطالعہ اور تحقیق کرنا چاہے گا، اسے اس کتاب میں ہر موضوع کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، اور کوئی بھی محقق اس کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر اپنا علمی کام مکمل نہیں کر سکے گا۔ یہ کتاب اپنے زمانے تالیف سے لے کر اب تک علماء اور محققین کی توجہ کا مرکز رہی ہے، اور تمام اسلامی علوم و فنون کے ماہرین نے اس کتاب کو اپنی تحقیقات کا منبع و ماخذ قرار دیا ہے۔ کتاب بہار الانوار ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے منقولہ مستند روایتوں کی بنا پر محققین اور مورخین کے نزدیک ہمیشہ معتبر قرار پائی ہے، کیونکہ اس میں موضوعات کے لحاظ سے بے شمار روایتوں کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ کلامی، تاریخی، فقہی، تفسیری تحقیق و جستجو کی گئی ہے، حالانکہ نہایت ہی سنگین اور مجلدات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے زمانے تالیف سے ہی اس کے بہت سے خطی نسخے لکھے گئے اور سینکڑوں مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے۔ بہار الانوار کا سب سے عظیم حصہ وہ ترجمہ ہے جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع سے مخصوص ہے، اور ایک مستقل کتاب مہدی موعود کے نام سے شائع ہوئی ہے۔
علامہ مجلسی علیہ رحمٰ نے بہار الانوار میں احادیث کو منطقی اور موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے تاکہ قارئین اور محققین کرام کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور ہر موضوع میں احادیث کے ذخیرے تک پہنچ سکیں۔ اس عالم جلیل القدر میں اس بات کی صحیح پہم کی ہے کہ بہار الانوار کے عظیم مجموعے میں تمام موضوعات اور دینی مسائل کو جمع کر دیں اور ان سے مربوط حدیثوں کو اکٹھا کر دیں۔ اس کتاب کا آغاز عقل و جہل کے موضوع سے ہوا ہے اور خدا شناسی، توحید، عدالت الہی اور پیغمبران الہی کی تاریخ سے مربوط مسائل تک سلسلہ جاری رکھا ہے۔
سامعین، بہار الانوار کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن اس کتاب عظیم کی ہر فصل کو موضوع سے مناسب آیات کے ذریعے شروع کیا ہے اور جہاں پر بھی آیت کی تفسیر کی ضرورت محسوس کی وہاں مفسرین کے نظریوں کو بیان کیا ہے اور آیات و تفسیر ذکر کرنے کے بعد اس کے ذیل میں اس موضوع سے متعلق حدیث نقل کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ کلمات جن کا قارئین کرام کے لیے سمجھنا نہایت ہی دشوار تھا اس کی بھی تشریح فرمائی ہے۔ آپ نے روایتوں کی تشریح و تفسیر میں مختلف منابع جیسے لغت، فقہ تفسیر، کلام، تاریخ اور اخلاق وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔ خود یہ شرح اس کتاب کی اہم روایتوں کے لیے ایک بہت بڑا امتیاز شمار ہوتا ہے۔
سامعین، کتاب بہار الانوار کی ایک اور نہایت ہی اہم خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ رحمٰ کے پاس بے شمار کتابیں موجود تھیں کہ جن میں سے بعض کتابیں ضائع ہو گئیں اور ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس کتاب کی تالیف کے لیے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو قریب اور دور کی سرزمینوں پر بھیجا تاکہ جو بھی بہترین نسخے اور قدیم کتابیں موجود ہیں انہیں لے کر آئیں۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے منابع جو علامہ کے پاس پہنچے ان میں سے آج بہت سے موجود نہیں ہیں بلکہ ضائع ہو گئے ہیں۔ اگر علامہ مجلسی علیہ رحمٰ ان کتابوں میں موجود روایتوں کو اس عظیم کتاب میں جمع نہ کرتے تو آج یہ روایتیں ہمارے اختیار میں نہ ہوتی۔ اسی طرح سے علامہ مجلسی علیہ رحمٰ نے اس کتاب میں بعض مقامات پر بحث کو مفید بنانے کے لیے کتابچے اور رسالے کو نقل کیا ہے، جیسے جبر و تفویض کا جواب دینے کے لیے رسالہ امام ہادی علیہ السلام، رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام، توحید مفضل۔ اسی وجہ سے امام خمینی علیہ رحمٰ نے اس کتاب کو ایک عظیم اور اہم کتاب خانہ قرار دیا ہے جسے ہم بہار الانوار کے نام سے جانتے ہیں۔
سامعین، بعض علماء نے بہار الانوار میں موجود ضعیف اور غیر معتبر روایتوں کو اور اسی طرح بعض مقامات پر علامہ مجلسی کی توضیح و تشریح کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اسے ضعف سے تعبیر کیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اس بات کی جانب توجہ ضرور رہنا چاہیے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ کا بہار الانوار کو تالیف کرنے کا مقصد تمام روایتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے شیعوں کی بکھری ہوئی میراث کو تباہ ہونے سے بچا کر آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں، جبکہ احادیث کی تشریح و وضاحت آپ کا دوسرا مقصد تھا۔ کیونکہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ بخوبی جانتے تھے کہ تمام حدیثوں اور روایتوں کی مکمل تشریح و تحقیق کے لیے وقت نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ عمر موقع دے گی، لہذا آپ نے سب سے بنیادی قدم بکھری ہوئی تمام احادیث اور روایت کو جمع کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ان روایتوں اور حدیثوں کی تشریح و تحقیق کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ جتنا ممکن ہو سکے خود اس کام کو انجام دیں اور اس کے بعد یہ امر آنے والی نسلوں کے حوالے کر دیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے بعض مقامات پر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ مجموعہ غیر مرتب اور قابل تامل ہے، لیکن ہم نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ اگر ہمارے بعد اصلی نسخہ مل جائے تو اس کے مطابق اس کی تطبیق اور تصحیح کی جائے، ورنہ اسی نسخے پر اتفاق کیا جائے جو مفید ہی واقع ہوگا اور ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور اس کا نام و نشان باقی رہے گا۔
بعض محققین نے علامہ مجلسی علیہ رحمٰ پر تنقید کی ہے کہ علامہ نے بہار الانوار میں ضعیف حدیثوں کی بہت زیادہ تکرار کی ہے۔ اگر ہم علامہ مجلسی علیہ رحمٰ کی عبارتوں پر توجہ کریں تو درک کر لیں گے کہ علامہ خود استقرار احادیث کی طرف متوجہ تھے، لیکن مختلف عوامل کی بنیاد پر ایک حدیث کا دو یا چند مختلف بحثوں سے مربوط ہونا یا اسی طرح سے ایک حدیث کے مختلف نسخوں میں پائے جانے اور کتاب کے زیادہ مؤثر ہونے کے لیے مؤلف محترم نے ان حدیثوں کی تکرار کی ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک حدیث مختلف موضوعات پر مشتمل ہو، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر موضوع اپنی فصل میں قابل تحقیق قرار پائے۔ اس کے علاوہ حدیث کی تقتی حدیث کے فہم و ادراک پر ضرب لگا دے، لہٰذا ضروری ہے کہ ایک ہی حدیث مختلف فصلوں میں تحریر کیا جائے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی عمر نہایت ہی بابرکت تھی۔ آپ نے اپنی 73 سالہ زندگی میں 100 سے زائد کتابیں فارسی اور عربی زبان میں تالیف کیں، جن میں سے ایک بہار الانوار جیسی کتاب شامل ہے جو 110 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تالیفات میں 49 کتابیں اور رسالے فارسی میں عام فہم زبان میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اگرچہ سلسلہ علامہ مجلسی سے پہلے شروع ہوا تھا، لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے آثار بہت زیادہ مشہور ہوئے اور فارسی زبان سے تعلق رکھنے والوں نے اس کا بہت زیادہ استقبال کیا، جس کی ایک دلیل فارسی بولنے والے افراد کے گھروں میں ایک یا چند کتابیں علامہ مجلسی کی ضرور موجود تھیں۔ عام فہم اور سادہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتابوں میں تاریخ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں تحریر کی جانے والی کتاب حیات القلوب، ام معصوم علیہ السلام کے حیات و سیرت پر لکھی جانے والی کتاب جلاء العیون، اسلامی آداب و طرز زندگی بسر کرنے کے لیے لکھی جانے والی کتاب حلیت المتقین اور عقائد کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب حق الیقین کا نام لیا جا سکتا ہے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ تین پروگراموں میں اس بات کی سعی و کوشش کی تھی کہ آپ محدث گراقدر، فقیہ اہل بیت، عالم فرزانہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کے اہم نقوش اور ان کی خدمات سے آگہی حاصل کریں۔ ہم نے جو کچھ اس عبقری شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے وہ نہایت ہی کم اور پروگرام کے وقت کی محدودیت کی بنا پر ذکر کیا ہے، ورنہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ جیسی عظیم المرتبت، مثالی اور نورانی شخصیت کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے حیرت انگیز درس و عبرت موجود ہے، جو ہر صاحبان فکر و نظر کی زندگی کو منزل کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ سامعین، ہم اسی مختصر حالات کو نعمت شمار کرتے ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایران میں مسجدوں کے حیرت انگیز فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کی مختلف روشوں کے بارے میں بتایا تھا۔ ایرانی بازاروں کے اسٹرکچر اور خصوصیات کو بیان کرنے کے ساتھ ہی ہم نے مختلف دور میں ان کے طرز تعمیر میں پایا جانے والے فرق اور قدیم تجارتی مراکز اور بازاروں کی ایک مجموعی تصویر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ البتہ ایران کے بعض قدیم بازار آج بھی پوری طرح فعال ہیں، تاہم لوگ زیادہ تر خرید و فروخت جدید تجارتی مراکز، مارکیٹوں اور مالوں سے کرنے لگے ہیں، جن کا ہم عصر حاضر کے ایرانی فن تعمیر کے زیر عنوان جائزہ لیں گے۔ اسلامی احکام میں نماز، روزہ، حج اور جہاد مرکزی حیثیت کے حامل ارکان ہیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق ہر مسلمان ان فرائض کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ تاہم فن تعمیر کا دو عبادتوں، نماز اور حج سے زیادہ تعلق ہے۔ اسلامی ممالک اور مسلم علاقوں میں مسجدیں فرادا اور باجماعت نماز ادا کرنے کی جگہ ہیں، اور حج کا اصلی حصہ بھی مسجد الحرام میں انجام پاتا ہے جو شہر مکہ میں واقع ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اپنی نمازیں قبلے کی جانب رخ کر کے ادا کرتے ہیں جو کعبہ ہے۔ مسلمانوں نے شروع سے ہی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نام کی خاص عمارت تعمیر کرنے کے اقدامات کیے، اور اس مقام و عمارت کی اہمیت کی بنا پر اس کے فن تعمیر کی جانب خاص توجہ دی۔ مساجد کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے فن تعمیر میں بھی فروغ آیا، تاہم اس کی سادگی کے اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا رہا ہے۔
حقیقت امر یہ ہے کہ مسجد ایک اسلامی عمارت ہے، اور اس لحاظ سے اسلامی فن تعمیر کے اثرار و رموز کا جلوہ شمار ہوتی ہے، لہذا اس کی کارکردگی ہمیں اسلامی اقدار و ثقافت کے ایک حصے سے آشنا کرتی ہے۔ جن مورخین نے مسلمانوں کے تاریخی ورثوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے مسجدوں کو اسلامی تہذیب و تمدن کا مظہر قرار دیا ہے۔ البتہ مسجدوں کے فن تعمیر کی تحقیق کی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ زمانے قدیم سے ہی مسجد ایک اہم عمارت رہی ہے کہ جس کی تعمیر میں اعلیٰ ترین میٹیریلز اور اسٹرکچر کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس نیت سے تعمیر کی گئی ہیں کہ زیادہ دنوں تک قائم و دائم رہیں اور لوگ ان سے عرصہ دراز تک استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ گزشتہ صدیوں کے بہت سے غیر مذہبی آثار و عمارتیں فرسودہ اور تباہ و برباد ہو چکی ہیں، لیکن مسجدیں ابھی تک پائیدار و استوار ہیں۔ چنانچہ ابتدائی اسلامی دور کا ایک حصہ یعنی پہلی سے چوتھی صدی کی تاریخ کو اس دور کی مسجدوں کے مطالعے و تحقیق سے پہچانا جا سکتا ہے۔
یقیناً مسجد دین اسلام میں اصلی مذہبی مقام و عمارت ہے، جس میں زمانہ قدیم سے ہی متعدد امور انجام پاتے رہے ہیں۔ مسجد کی سادہ ترین شکل ایک رواق کے چاروں طرف مرکزی احاطے پر مشتمل ہوتی ہے، جو مسجد کے رواق یا پورچ کے چاروں طرف تعمیر کیا جاتا ہے اور ایک حال سے ملحق ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ شہر مدینہ میں واقع ہے، عالم اسلام کی تمام مسجدوں کے لیے سب سے پہلا نمونہ ہے۔ تمام مسجدوں کا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا ہے، اور یہ چیز مسجد کے فن تعمیر کو دیگر عمارتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ لہذا مسجد کی تعمیر میں قبلے کی جانب توجہ بہت اہم ہے۔ مسجدوں میں معمولاً قبلے کی جہت کو خانہ کعبہ کی سمت میں بنی ہوئی محراب کے ذریعے معین کیا جاتا ہے۔ مسجد کے دیگر تمام عناصر جیسے مینار، گنبد، حوض، شبستان، منبر وغیرہ کا محور بھی قبلہ ہی ہوتا ہے۔
صدر اسلام میں مسلمان جمعے کے دن اکٹھا ہوتے تھے اور نماز جمعہ کی عبادت ایک ساتھ انجام دیتے تھے۔ نمازی پہلے امام جمعہ کے دو خطبے سنتے تھے، اور اس کے بعد اس کی امامت میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے قیام و قعود اور رکوع و سجود انجام دینے کے لیے ایک مناسب فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمازی ترتیب کے ساتھ اگلی سب سے مقررہ فاصلے پر قبلہ رخ ہو کر قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ صفیں سینکڑوں قطاروں پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا ابتدا سے ہی معماروں کی خواہش ایسی مسجدیں تعمیر کرنے کی رہی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو اور زیادہ نمازی نماز ادا کر سکیں۔ اس طرح مسجدوں کی عمارت ایک بڑے چھت دار شبستان پر مشتمل ہوتی تھی اور معمولاً مربع شکل میں بنائی جاتی تھی۔ ایران میں مسجدیں کئی طرح سے تعمیر کی جاتی رہی ہیں، جیسے مسجد کوشک، مسجد ایک ایوانی، مسجد دو ایوانی اور مسجد چار ایوانی۔ مسجد کوشک محل نما اور اونچی چھتوں کی ہوتی ہے، اور ایک ایوان والی مسجد ایک ایوان پر اور دو ایوانوں والی مسجد دو ایوانوں پر، جبکہ چار ایوانوں والی مسجد چار ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فرانسیسی ایران شناس آندرے گوڈرڈ نے چار ایوانوں والی مسجد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کی مسجدیں چار ایوانوں اور اس کا فن تعمیر ساسانی فن تعمیر کے مطابق ہے اور چار طاقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مساجد دو ایوانہ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، دو ایوانوں پر مشتمل ہوتی ہے اور زیادہ تر خوراسان میں تعمیر کی جاتی رہی ہے۔ مساجد کوشک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایوان نہیں ہوتے بلکہ یہ قصر کی مانند ہوتی ہیں، اور ان میں گنبد اور اونچے رواق ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مسجدوں میں ایک گارڈن بھی ہوتا تھا، یعنی اس کے احاطے میں سبزہ و گل اور درخت وغیرہ بھی لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس طرح کی مسجدوں میں پانی سے لبریز ایک حوض بھی ہوتے تھے جسے روضہ کہا جاتا تھا۔ روضہ در حقیقت باغ و بہشت اور جنت و کوثر کی یاد دلاتا ہے۔ بعض مسجدوں میں گارڈن کے ساتھ ہی مرکزی عمارت کے اطراف میں جاری پانی کی نہر اور پایاب بھی ہوتے تھے۔ پایاب در حقیقت وہ قناتیں ہوتی ہیں جو ایران کے صحرائی علاقوں میں کھودی جاتی تھیں اور ان سے حاصل ہونے والے پانی سے لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے تھے۔
ایران میں عبادت گاہوں کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ کا بھی انتظام کیا جاتا تھا جہاں لوگ طہارت و صفائی کے امور انجام دیتے اور نمازی عبادت سے پہلے وضو و نظافت وغیرہ کرتے، لہٰذا وضو خانے کی کافی اہمیت رہی ہے۔ وضو خانہ یزد، نائین، زوارہ اور کاشان سمیت دیگر قدیم شہروں میں مسجدوں کا لازمی جز ہوتا تھا۔ ایرانی مسجدوں کی ایک خصوصیت ان کا دوسری عمارتوں سے الگ ہونا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی عمارت اس سے ملا کر نہیں بنائی جاتی تھی اور مسجد کی دیواریں کسی بھی عمارت سے متصل نہیں ہوتی تھیں۔ مسجدوں کے ساتھ ہی سڑکیں، چھت دار گلیاں اور بازار ہوا کرتے تھے اور دکانوں کو مسجد کی دیوار سے قدرے فاصلے پر بنایا جاتا تھا اور اس فاصلے کو ایک طاق نما کے ذریعے پر کیا جاتا تھا۔ ماضی میں مسجد سے وابستہ ایک عمارت روغن کشی یعنی تیل نکالنے کے لیے تعمیر کی جاتی تھی، جس سے مسجد میں جلنے والے چراغوں کے لیے تیل کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک حمام اور محافظ یا خادم کا کمرہ ہوتا تھا۔ مسجدوں میں بنی ہوئی درگاہ یا جلو خانہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ایک چبوترہ بنا ہوتا اور لوگ اس پر کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرتے اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے لیے اس سے استفادہ کرتے تھے۔
مسجدوں کا ایک اہم کام اور ذمہ داری تلاوت قرآن، تعلیم و تربیت کا اہتمام، نماز اور نماز جماعت کے قیام اور دیگر عبادتوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنا ہے۔ البتہ ایران اور اکثر اسلامی ممالک کی تاریخ میں مسجدیں معمولاً ایک پورے مجموعے کا حصہ ہوتی تھیں اور اس مجموعے میں کتب خانے، کاروان سرائے، اسپتال، مدرسہ اور ریسٹورنٹ بھی بنائے جاتے تھے اور مسلمان اپنی گوناگوں مادی و معنوی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ یہ مجموعہ قلب شہر کے عنوان سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔